لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها چار دماغ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بواز بلند صلوات
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد
اس ہفتہ وار درس میں آج ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ خداوند عالم نے آپ کے سامنے آنے کی توفیق عنایت فرمائی اور قبلہ سے جناب جوہر صاحب سے اجازت کے ساتھ کہ آپ موجود ہیں آپ کی موجودگی میں بیان کریں گے کچھ چیزوں کو موضوع ہمارا رحمت الہی آیات و روایات کی روشنی میں ہے اس کے اثرات ہے رحمت خدا وند عالم ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو خدا وند عالم نے پوری مخلوقات کے اوپر جاری رکھا ہوا ہے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ روم کی آیت ہے 50ویں آیت آیت نمبر 50 سورہ روم اس میں خدا وند عالم نے ارشاد فرمایا کہ فنظر دیکھو الا آثار رحمت اللہ خدا کی رحمت کے اثر کو خدا کی رحمت کے آثار کو دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتہا کس طرح خداوند عالم زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرتا ہے ظاہری طور پر یہ آیت جو اشارہ کرتی ہے وہ جو رحمت جس کی طرف خدا ارشاد فرما رہا ہے وہ بارش کی رحمت ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے اثر کو دیکھو اور اس کی رحمت کیا ہے اس کا اثر کیا ہے کہ زندگی ملتی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زمین کو جس طرح ہم بارش ہوتی ہے بعض اوقات ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش رک گئی ہے لیکن زمین گیلی ہوتی ہے درخت گیلے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر ہم بارش کا پتہ چلاتے ہیں جس طرح ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں کہیں دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے آنکھوں سے ہم نے آگ کو لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہماری آنکھ کے سامنے آگ نہیں ہے شعلہ نہیں ہے لیکن ہم اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرف آگ لگی ہوئی ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے یا جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں نقش قدم بنا ہوا نظر آتا ہے مخصوصاً سمندر کی زمین پر گیلی زمین پر تو جب ہم مٹی کے اوپر بنے ہوئے نقش قدم کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا نہیں کوئی چل کے گیا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی چل کے گیا چونکہ اس کا اثر باقی ہے اسی طرح خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے شاید اس کی رحمت کا ادراک آسان نہ ہو اسی لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ اس کی رحمت کے اثر کو دیکھو کہ اس کی رحمت کا اثر تمہیں اس کی رحمت تک متوجہ کرے گا کہ کیسے وہ زمین کو مرنے کے بعد حیات عطا کرتا ہے یہ رحمت الہی اتنی عظیم شے ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی دعا کا آغاز جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے جس کے بارے میں امام علی نے بیان کیا کہ اس کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس سے کم جو ہے پھر وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا جائے ویسے تاکید ہے مولا کی کہ روز پڑھو روز کے بعد نہ پڑھ سکو ہفتے میں ایک بار پڑھو ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو اس طرح تاکید ہے اس کے بارے میں اس دعا کی ابتدا کس چیز سے اللہم انی اسألوکا برحمتک اللتی وسعت کل شیء پروردگار میں تیری اس وسیع رحمت سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے بس خدا کی رحمت ایک ایسی خصوصیت ہے خدا کی رحمانیت رحیمیت ایک ایسی خصوصیت ہے خدا کی جو ہر شے پر حاوی ہے حتیٰ خود ایک دعا کا ٹکڑا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ علی غضبہ اے وہ پروردگار میں اس سے مانگنے بیٹھا ہوں اس کو پکارنے بیٹھا ہوں اس سے التجا کرنے بیٹھا ہوں کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے وہ غضب بھی کرتا ہے وہ جبار بھی ہے وہ غضبناک بھی ہوتا ہے لیکن حتیٰ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے بھی آ جاتی ہے یا من سبقت رحمتہ علی غضبہ یعنی اگر اس کی خصوصیات اور صفات کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 99 خصوصیات رحمت کی ہوں گی، ایک صفت ہوگی غضب کی، اس طرح سے بیان کیا ہے علماء نے اس کو۔ یہ رحمت اتنی عظیم شے ہے۔ سورہ زمر کے اندر ظاہراً آیت نمبر 26 ہے، اگر مجھے صحیح اس کا ایڈریس یاد آ رہا ہو تو، اس کے اندر خداوند عالم نے اپنی اس رحمت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کیا بیان ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں پر خدا مخاطب کر رہا ہے ان بندوں کو جو میری طرح کے گناہگار ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، خدا انہیں مخاطب کر رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہاں پہ خود توجہ طلب نقطہ ایک یہ وہ کہ خداوند عالم گناہگاروں کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن گناہگاروں کو مخاطب کر کے گناہگار کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اے گناہگاروں، پہلے نہیں کہہ رہا، پہلے کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندوں، پھر کہتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، کون سے میرے بندوں؟ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، جنہوں نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنے اوپر کوتاہی کی، جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن محبت کی بات کیا ہے کہ خداوند عالم ان بندوں کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر رہا، خطاب کس طرح کیا، یا عبادی، اے میرے بندوں، جن کی خصوصیت یہ ہو گئی، جن کی خصوصیت کیا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو دنیا تمہیں دھتکار دے گی، دنیا کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا والے حیثیت نہیں دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، بہت ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاد رکھو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، سب چھوڑ جائیں تمہیں، پرواہ نہ کرنا، رحمت خدا ہمیشہ موجود ہوگی، رحمت الہی ہمیشہ موجود ہوگی۔ لا تقنطوا من رحمت، کن سے خطاب کر رہا ہے خداوند عالم؟ یہ مومنوں سے نہیں ہے، گناہگاروں سے خطاب ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے کوتاہی کی ہے، جو کوتاہی کے مرتکب ہو گئے۔ لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، فقط اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے اس کے دروازے پہ آ کر دستک دینی ہوتی ہے، اس کے دروازے پر آیا جاتا ہے، اس کے دروازے پر بیٹھا جاتا ہے، اور ہمیں تو طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کیسے آئیں اس کے دروازے پر۔ جب آئیں تو ان لوگوں کا وسیلہ لے کر آئیں جن کو وہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم دعائے توسل کو پڑھتے ہیں۔ دعائے توسل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، اے خدا کے نزدیک آبرومند ہے وہ کہ جس کو خدا پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے دعائیں رد نہیں کرتا، اشفع لنا، ہم گناہ گار ہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہماری زبان میں عمل نہیں ہے، اثر نہیں ہے، آپ چونکہ خدا کی نگاہ میں مکرم ہیں۔ اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر غضبناک ہوتا ہے تو آنے والا کسی کا وسیلہ اختیار کر کے ہے، جس کو یہ غضبناک شخص محبوب رکھتا ہو تو اس کے اپنے غضب کو اس کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پیچھے۔ خداوند عالم کو محبوب ہے آئمہ اطہار، لہذا ہم آئمہ کے در پر آتے ہیں۔ بس خداوند عالم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ رحمت الہی اتنی اہم ہے کہ گناہگار کو خداوند عالم مایوسی میں نہیں جانے دیتا۔ گناہگار ہو، خطا کار ہو، یقیناً میری نافرمانی کی ہے، میرا جس کو بیان کیا تھا امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ انسانوں خداوند عالم کا کم ترین حق ادا کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ کم ترین حق کیا ہے، کہا کم ترین حق یہ ہے کہ چونکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری سانس، تمہاری حیات، تمہارے لیے کھانا پینا، اناج، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال نہ کرو۔ کم ترین حق ہے خداوند عالم کا جو امام علی بیان کرتے ہیں۔ اب لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جانا کبھی بھی، ٹھیک۔ بس یہ رحمت الہی اتنی اہم ہے، ایک روایت بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی مومن سجدے کی حالت میں 7 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو 7ویں مرتبہ خداوند عالم کی جانب سے منادی ندا دیتا ہے، بلکہ خداوند عالم ندا دیتا ہے روایت کے مطابق کہ انا ارحم الراحمین، تو پکار رہا ہے یا ارحم الراحمین، انا ارحم الراحمین، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، قل حاجتک، اب اپنی حاجت کو بیان کر، یعنی میں تیری سن لی، تو نے یا ارحم الراحمین کہہ کر اپنے اور میرے درمیان پڑے ہوئے حجاب کو ہٹا دیا، وہ حجاب ہٹ گیا، چونکہ تو نے مجھے میری رحمت کے ذریعے سے پکارا ہے، تو نے میری رحمانیت کے ذریعے سے پکارا ہے، لہذا اب اپنی حاجت کو بیان کر۔ یعنی ظاہری طور پر آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے جب خدا کی رحمانیت کو یاد کرتا ہے، خداوند عالم کی جانب سے خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ رحمانیت اور رحیمیت اتنی اہم صفت ہے کہ خداوند عالم نے اس کو بیان کیا۔ تمام سوروں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے سارے اسماء الہی ہیں خداوند عالم کے، مگر خداوند عالم نے تمام سوروں کی ابتدا جو رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ انسان کا دل خدا کی محبت کی جانب کھینچتا چلا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. بس رحمت الہی ایک عمومی شے ہے، اسی لیے جو آیت آپ نے پڑھی کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو. اس کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ مردگی کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. اگر زمین مر جاتی ہے اس کو حیات عطا کرتا ہے پانی کے ذریعے سے. خب بس آج تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ یہ رحمت الہی عمومی ہے یا خصوصی بھی ہوتی ہے. جس طرح عبادت ایک عمومی عبادت ہے، خصوصی عبادت ہے. عمومی عبادت کون سی ہے؟ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پر پانچ وقت کی نماز کے علاوہ بھی نمازیں فرض ہیں، نماز شب فرض ہو جاتی ہے ان کے اوپر، وہ خصوصیت کے ساتھ ان پر فرض ہوتی ہے جو معصومین علیہم السلام ہیں، مخصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز شب ان پر واجب ہوا کرتی تھی. خب ایک عبادت کا عمومی طریقہ ہے، خصوصی طریقہ ہے. ایک دعا عمومی مانگتے ہیں، خصوصی دعا مانگتے ہیں. اسی طرح رحمت الہی ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے. عمومی رحمت الہی ہر مخلوق کو حاصل ہے. یہ ہوا کا چلنا، ہوا کے اندر آکسیجن کا انسانوں کی تعداد سے زیادہ پایا جانا رحمت الہی ہے. انسانوں کی آبادی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر ہوا کے اندر آکسیجن کم نہیں ہو رہی. اوزون لیئرز تباہ ہو رہی ہیں، وہ انسان کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. جس کی وجہ سے پولوشن بڑھتی جا رہی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن خداوند عالم نے اس رحمت کو عمومی رکھا ہوا ہے. پانی انسان کی، حیوان کی، جاندار کی، پودوں کی، سب کی ضرورت ہے. تمام وہ چیزیں جو گرو کرتی ہیں، نشو نما پاتی ہیں، ان کی ضرورت پانی ہے. اس دنیا کے اندر پانی زیادہ ہے اور اس پانی کو استعمال کرنے والوں کی تعداد کم ہے. یہ عمومی رحمت الہی ہے. خداوند عالم نے اس عمومی رحمت کو رکھا. سورج پوری دنیا پر چمکتا ہے، پوری دنیا پر چمکنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو حرارت عطا کرتا ہے. ان چیزوں پر خداوند عالم نے کبھی کوئی قیمت نہیں مانگی ہم سے. عمومی رحمت ہے یہ خداوند عالم کی، جو ہر کسی کو حاصل ہے. لیکن ایک خاص رحمت الہی ہے، جو ہمارا موضوع ہے، خاص رحمت الہی ہے یا اس رحمت الہی تک پہنچنے کے راستے. عمومی رحمت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پانی، یہ تمام چیزیں رحمت الہی ہیں. لیکن ایک خاص رحمت الہی ہے جس کو خداوند عالم خاص طریقوں سے اور خاص لوگوں پر عطا کرتا ہے. اس رحمت تک پہنچنا انسان کے اپنے اختیار میں خداوند عالم نے دیا ہے. وہ کس طریقے سے انسان پہنچتا ہے، ان میں سے تین چار نکات ہیں. آج ایک اور دو نکات کو بیان کریں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو باقی چیزوں کو بیان کریں گے. پہلی چیز یا اصول جس کو کہا گیا کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو خداوند عالم کی خصوصی رحمت میں شامل ہو جائیں گے. اب عمومی رحمت کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بارش عمومی رحمت ہے، ہوا عمومی رحمت ہے، کھانا پینا عمومی رحمت ہے. یہ عمومی رحمت یا عام رحمت ہی اتنی وسیع ہے، تو سوچیے گا کہ خصوصی رحمت کیا ہوگی. اگر انسان خدا کی خصوصی رحمت میں آ جائے تو وہ کیا ہوگا. خب خاص رحمت کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلا اصول اس کا یہ بیان کیا گیا کہ الرحمون، رسول اللہ سے بیان کیا گیا، الرحمون یرحمون، جو رحم کرتے ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے. جو خود رحم دل ہوتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، ان پر رحم کیا جاتا ہے. ارحموا علی من فی الارض، جو زمین پر ہے تم اس پر رحم کرو. یرحمکم من فی السما، جو آسمان میں رہنے والا ہے یعنی خداوند عالم تم پر رحم کرے گا. بس یہ ایک خصوصی رحمت ہے، ایک عمومی رحمت تھی جو سب کو حاصل ہے، چاہے کافر ہو چاہے بت پرست ہو. غذا کھانا پینا فقط مومن اور مسلمان کو نہیں ملتا، جو بت پرست ہے، جو بت پرستی کرتا ہے، جو مشرک ہے، وہ بھی کھانا پینا کھاتا ہے. جو آٹا آپ بازار سے خرید کر لے کر آتے ہیں، وہ ایک ہندو بھی لے کر آتا ہے، وہ آتش پرست بھی لے کر آتا ہے. تمام افراد جو خدا کو مانتے نہیں مانتے، وہی اجناس استعمال کرتے ہیں جو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن خصوصی رحمت کیا چیز ہے؟ ارحموا علی من فی الارض، اگر چاہتے ہو خدا کی خصوصی رحمت کو حاصل کرو، کیا کرو؟ ارحمو، رحم کرو. علی من فی الارض، جو زمین پر ہے اس پر. نتیجہ کیا ہوگا؟ یرحمکم من فی السما، جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اس رحم کو دیکھ کر تم پہ رحم کرے گا، خصوصی رحمت کرے گا. بس یہ جو خصوصی رحمت ہے، اس کا اصول، پہلا اصول ہاتھ میں آیا کہ مجھے اور آپ کو اگر اس خصوصی رحمت میں جانا ہے تو اس خصوصی رحمت کے حصول کے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس پہ رحم کرنا پڑے گا. توجہ یہاں پہ چاہوں گا نوجوان دوستوں سے مخصوصاً، کہ خداوند عالم کے رسول اللہ نے یہاں پہ یہ بیان نہیں کیا کہ ارحموا علی الناس، لوگوں پر رحم کرو. نہیں, ناس کی بات نہیں ہے, انسانوں کی بات نہیں ہے. ارحموا علی من فی الارض یا ارحموا من فی الارض, جو زمین پر ہے اس پر رحم کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رحمت انسان کی عمومی ہونی چاہیے. انسانوں کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے حیوانوں کے لیے بھی اصول بیان کیے ہیں. دین اسلام مخصوصاً جو مکتب اہل بیت علیہم السلام ہیں, جو ہمارے ائمہ معصومین سے ہمیں دین ملا ہے, اس دین کے اندر حتیٰ حیوانوں کے لیے اصول بیان کیے گئے. فقط حیوانوں کے نہیں, درخت ہیں, ان کے اصول بیان کیے گئے ہیں. ارحموا علی من فی الارض یا علی من ارحموا علی من فی الارض, اس پر رحم کرو جو زمین پر ہے. تم رحم کرو گے, تمہارے اوپر وہ رحم کھائے گا جو آسمان والا ہے. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ رحم کرو انسانوں کے اوپر یقینی طور پر, رحم کرو حیوانوں کے اوپر. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ گلی میں سے کوئی جانور گزر رہا ہوتا ہے, بلا وجہ میں تفریح تفریح میں ایک پتھر اٹھاتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں, بلا وجہ میں تفریح تفریح میں ایک لکڑی اٹھاتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں. نہیں, اس کا حق نہیں دیا گیا, اس کا حق نہیں ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی حیات مبارک میں کسی ایک ذرہ برابر چیز کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا گیا. امام علی کا وہ قول یاد رکھیے گا جس میں امام علی نے کہا تھا کہ اگر مجھے سات آسمان اور سات زمینوں کی حکومت بھی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ چاہا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ چھین لوں, تو میں یہ نہیں کروں گا. ایک جو کا چھلکا ہے, ایک چونٹی لے کے جا رہی ہے. چونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, مخصوصاً سردیوں کے اندر ذخیرہ کرتی ہیں, لے جا کے گرمیوں کے اندر ذخیرہ کرتی ہیں چیزوں کو. ایک جو کا چھلکا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ آپ سے میں کہوں کہ اس جو کے چھلکے کی قیمت کا تعین کریں, آپ اس کی قیمت بتائیں گے؟ ابھی جو بچے بیٹھے میں جو کا چھلکا ہاتھ پہ رکھ دوں, کہوں گے اس جو کے چھلکے کی قیمت بتاؤ کتنے کا ہے, آپ ہنسیں گے میری اس بات پر, کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں, جو کے چھلکے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ جو کی کتنی قیمت ہے کہ جو کے چھلکے کی قیمت ہو؟ پورا جو جو ہے وہ مثلاً 50 روپے کلو شاید آ جاتا ہو, مجھے نہیں معلوم صحیح, لیکن ممکن ہے 50 روپے کلو آتا ہو. ایک جو کا چھلکا, ایک جو کے اندر بھی کئی چھلکے نکلیں گے, ان میں سے ایک چھلکا کیا قیمت رکھتا ہوگا؟ امام علی کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کی حکومت اس شرط پہ دی جائے کہ علی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو تو میں نہیں کروں گا, مجھے یہ اختیار نہیں ہے, مجھے اس بات کا حق نہیں دیا خداوند عالم نے. اب یہاں پر عرض کروں گا نوجوانوں کے لیے کہ اگر ہم امام علی کے ماننے والے ہیں تو پھر امام علی علیہ السلام اتنی بڑی حکومت جس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اب سات آسمان سات زمین کی ذرا قیمت کا اندازہ کر لیجئے, زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر لیجئے, معدنیات کو لگا لیجئے, تیل کو لگا لیجئے, جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کی قیمت کو لگائیے, اس کے مقابلے میں جو کا چھلکا رکھ دیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں جو کے چھلکے کی. لیکن اگر اس کو امام علی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اہمیت ہے. امام علی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ امام علی اس کو الہی نگاہ سے دیکھتے ہیں, امام علی اس کو خدائی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا ہے خدائی نگاہ؟ خدا بند عالم نے ہر مخلوق کو جینے کا حق دیا ہے, کسی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی زندگی کو چھینے, اس کے جینے کا حق اس سے چھینے. لہذا بچوں کے لیے عرض کیا میں نے کہ ارحموا علی من فی الارض, جو زمین پر ہے اس پر رحم کرو. بازار سے گزرتے ہوئے, گلی سے گزرتے ہوئے جانوروں پہ پتھر نہ مارو, انہیں لکڑی سے نہ ہانکو. یہ حق نہیں دیا خداوند عالم نے کسی بھی انسان کو. جو خداوند عالم حیوانوں کے اتنے حقوق بیان کرتا ہو, درختوں کے لیے اسی طرح حق بیان کیا گیا کہ پھلدار درختوں کو کاٹنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی پھلدار درخت کو کاٹ لے کسی ضرورت کے تحت تو بیان کیا گیا کہ اس کی مطابق ایک اور جگہ پہ جا کر ایک درخت لگایا جائے. یہ اسلامی احکام ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی خداوند عالم نے, دین اسلام نے, رسول اللہ کے دین نے, مکتب اہل بیت علیہ السلام نے حقوق بتائیں. ارحموا علی من فی الارض, جو زمین پر ہے تم اس پر رحم کرو. جب تم اس طرح رحم دل بنو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو تم آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر رحمت کرے گا, خصوصی رحمت کرے گا. میں نے بچوں کے سامنے اس لیے عرض کیا, جانور کی مثال دی, درخت کی مثال دی, کہ یہاں سے خود بخود نتیجہ ذہن میں آ جائے کہ اگر خداوند عالم جانور کے لیے, درخت کے لیے رحم کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر ہمارے گھر میں جو ہمارے ماں باپ ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے اوپر کتنا ہمارا حق ہوگا, ان کا حق ہمارے اوپر کتنا ہوگا. پھر دوسرے انسانوں کے لیے خدا کتنی بات کرتا ہوگا. پھر میں اگر دوستی کے اندر, آپس کے لڑائی جھگڑے کے اندر کسی کو بلا وجہ زد و کوب کروں, بلا وجہ کسی کو ماروں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں بلا وجہ میں کسی کا حق ضائع کروں تو کیا ہوگا؟ میں خداوند عالم کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا. یاد رکھیے گا, یہ رحمت وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان کو طلب کرنا ہے. ہم اور آپ خدا کی رحمت کے سائے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ اللہم لا اجد مفرم من مکان منی، جو کچھ گناہ کر چکا اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ولم ابزن مت اتوجہ الیہ فی امری، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اپنی حاجت کو پیش کروں سوائے اس کے کہ تو مجھے دوبارہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. وَإِدْخَالِكَ اِيَّايَ فِي سَعَةٍ مِّن رَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی وسیع رحمت میں پھر سے جگہ عطا کر دے. یہ دعائے کمیل کا جملہ ہے. دعائے کمیل میں دو جگہ رحمت کی بات ہے، جہاں پہلی ابتدا اللہم انی اسألک برحمتک اللتی، رحمت سے سوال کیا امام علی نے، اور دوسری جگہ آ کے کہا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ادخالک ایایا فی سعت من رحمتک، مجھے اپنی رحمت میں جگہ عطا کر دے. خوب، یہ رحمت الہی وہ ہے جس کو امام علی جیسا امام خدا سے طلب کرتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اگر اس رحمت الہی تک پہنچنا ہے، پہلا اصول ارحم، رحم کرو. کس پر رحم کرو؟ علی من فی الارض، جو زمین پر ہے اس پر رحم کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یرحمکم من فی السماء. اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، درود بھی امام علیہ محمد پر، بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک غلام ہے، ایک شخص کا غلام ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا کہ اس نے اپنی پوٹلی کو کھولا، اس میں سے ایک روٹی کو نکالا، کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے کتا آیا، اور آنے کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار کے سامنے بیٹھ گیا. اور جب وہ بیٹھ گیا تو عبداللہ ابن جعفر نے دیکھا کہ اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا، اس غلام نے دیکھا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اس غلام نے پہلی روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی اور انتظار کرتا رہا کہ روٹی کھا کے چلا جائے. وہ کتا وہاں پہ روٹی کھاتا ہے، اس کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے. غلام دوسری روٹی کو نکالتا ہے، دوسری روٹی اس کے سامنے ڈالتا ہے، تین روٹیاں ہوتی ہیں اس کے پاس، تین روٹیاں اس جانور کو دے دیتا ہے اور وہ جانور تینوں روٹیاں کھا لیتا ہے. اس کے بعد وہ غلام اپنی پوٹلی کو واپس باندھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. عبداللہ چونکہ ایک صاحب ثروت شخص تھے، بہت مالدار تھے، ان کا تعلق ان افراد سے تھا کہ ان کے پاس مال فراوان تھا، باغات تھے ان کے پاس، ظاہراً تاجر بھی تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس غلام کے اس عمل کو دیکھا کہ تینوں روٹیاں اس نے اس کتے کے سامنے ڈال دیں اور خود بھوکا رہا. اس کے بعد اٹھ کے جب چلنے لگا تو میں نے آگے بڑھ کر اس غلام سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسا عمل کیا، تو نے اپنی غذا، اپنا کھانا سارے کا سارا اس جانور کے سامنے ڈال دیا. تو غلام کہتا ہے کہ مجھے شرم آئی کہ خدا وند عالم کی ایک مخلوق میرے سامنے آئے، اس کو بھوک لگی ہو، میں اس کی بھوک کو پورا کر بھی سکتا ہوں اور پھر میں اس کی بھوک کو پورا نہ کروں. لہذا میں نے اس کو روٹی دی، میں سمجھا ایک روٹی سے اس کی بھوک پوری ہو جائے گی، وہ چلا جائے گا، وہ بیٹھا رہا، پھر دوسری روٹی دی، پھر تیسری روٹی دی. ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں، میں ابھی نہیں کھایا، کل کھا لوں گا، رات کو کھا لوں گا، اس حیوان کو پتہ نہیں ملتا نہ ملتا. یہ اس غلام کی رحم دلی تھی. اس نے کیا کیا؟ رحم کیا اس پر کہ جو زمین پر ہے، یا ایک مخلوق خدا کے اوپر رحم کیا، خدا کی مخلوق پر رحم کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے عبداللہ جیسے شخص کو بھیج دیا اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے. عبداللہ مالدار شخص تھے. عبداللہ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. عبداللہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اس کے مالک کے گھر پر پہنچے. مالک کے گھر پر جانے کے بعد اس شخص کو اس کے مالک سے خریدا. خریدنے کے بعد آئے، اپنے باغات میں سے ایک بڑا باغ اس کے نام پر کیا اور کہا کہ تو چونکہ آزاد روح کا مالک تھا، تیری روح آزاد تھی، جسم قید تھا، لہذا تجھے حق ہے اس بات کا کہ تیری روح بھی آزاد ہو، تیرا جسم بھی آزاد ہو. لہذا اس کے نام پر ایک باغ کیا، کہا آج سے اپنی باعزت اور آزاد زندگی گزار. رحمت خاص الہی، یہ اس غلام کو رحمت الہی نصیب آئی عبداللہ ابن جعفر طیار کی صورت میں، کہ وہ ایک غلام کی زندگی گزار رہا تھا، اس کو ایک آزادی عطا ہوئی، وہ آزاد روح کا مالک تھا، لہذا عبداللہ نے اس کو آزادی دلوائی. ارحم علی من فی الارض، تم زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو تو تمہارے اس رحم کو دیکھ کر، رحم دلی کو دیکھ کر آسمان میں بسنے والا تم پر رحم کھائے گا. پہلا اصول یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. دوسرا اصول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا وند عالم کی خاص رحمت ہمیں ہمارے شامل حال ہو جائے، خدا اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو لے لے، یہ رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، کوئی قیامت کے دن کوئی صاحبہ نہیں ہوگا سوائے رحمت الہی کے، اس خصوصی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا اصول وہ کیا ہے؟ خداوند عالم احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خداوند عالم کی رحمت احسان کرنے والوں کے نزدیک ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن کی آیت ہے، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی خاص رحمت میں آئیں، خدا کی خاص رحمت میں شامل ہوں، اس کا دوسرا اصول خصوصی رحمت الہی کو حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ میں اور آپ احسان کرنے والے بنیں۔ توجہ چاہوں گا ایک نقطے کے اوپر، باریک سا ایک نقطہ ہے، خدا احسان کرنے کو، احسان کے کام یعنی نیکی، احسان کہتے ہیں نیکی کو، احسان کرنے کی بات کر رہا ہے، احسان جتانے کی بات نہیں کرتا۔ خدا بندہ عالم نے کہا احسان کرو یعنی نیکی کرو، احسان جتاؤ نہیں، نیکی جتاؤ نہیں۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، معاشرے کی مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں مگر جتا کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن ہی کی آیت ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیر کے کاموں کو منت جتا کر، اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ غلام دروازے پہ ایک فقیر آیا ہے، آپ کے دل میں کہ اس کو کھانا دیں گے، دھوپ ہو رہی ہے، ہوا ٹھنڈی ہے، سردی ہے، وہ انتظار کریں گے تھوڑا سا، کھڑا رہے کوئی بات نہیں، جا کے بعد میں دے دیں گے، نہیں، اس کو اذیت ہو رہی ہے یا دھوپ سے یا سردی سے، آپ نے دینا ہے، آپ جائیے دروازہ کھولیے، اس کے ہاتھ پہ جو چیز رکھنی ہے رکھ کے آپ اندر آ جائیے۔ یا کوئی کسی کی پرورش کرتا ہے، بعض اوقات سننے میں ملتا ہے، اس کو تو ہم نے پالا ہے، اس کی پرورش تو ہم نے کی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اذیت دے کر، احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرو۔ اب دوسرا اصول جس کے ذریعے سے خدا کی خاص رحمت میں انسان آتا ہے وہ کیا ہے؟ احسان۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت نزدیک ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہم سے چاہا، مخصوصاً چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے، زیادہ تر بچے بیٹھے ہوئے، اس لیے ان کے لیے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ بیان کر دوں کہ احسان بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ احسان یاد رکھیے گا نیکی کو کہا گیا، نیکی کرو لوگوں کے ساتھ، اور خدا کی رحمت قریب آئے گی اگر تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو گے۔ ایک نیکی کی جگہ ایسی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر مت جھکانا، اللہ کے سوا معبود کسی کو نہ ماننا، یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، اسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدے کے ساتھ ہی جو اگلی بات ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔ یہاں پہ نوجوان دوستوں کے لیے، مخصوصاً بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کس لیے بات بیان کر رہے ہیں، اگر ہمیں رحمت الہی کا حاصل کرنا ہے، رحمت الہی میں آنا ہے، اس کے اصول بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا اصول، اگر رحمت الہی کو خصوصی طور پر حاصل کرنا ہے، کیونکہ رحمت الہی میں جو شخص آتا ہے اس کی زندگی اور آخرت آباد ہوتی ہے، اور امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے رحمت الہی سے سوال کیا ہے، لہذا دوسرا اصول وبالوالدین احسانا، پہلا اس کے اندر نقطہ یہ تھا کہ عمومی طور پر احسان کرو لیکن والدین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احسان کرو، والدین کے اوپر احسان جتاؤ نہیں، والدین پر احسان کرو، والدین سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ، والدین کی خدمت کرنے کے بعد اگر والدین میں سے کوئی کسی بات کو دوبارہ کہہ دے اس پہ جھلاؤ نہیں، اس پر تیش میں نہ ہو۔ انہی آیتوں کے آگے جا کے خدا بیان کرتا ہے کہ اگر ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو کیا کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو ذلت سے جھکا دو۔ یعنی اس کو ہمارے یہاں آئمہ نے بیان کیا، اس آیت کا مفہوم کس طرح سے، کہ ایک غلام کی صورت میں، ایک نوکر کی صورت میں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک غلام کیا کرتا ہے، ایک نوکر کیا کرتا ہے، کبھی اپنے آقا کے اوپر، مالک کے اوپر چلا نہیں سکتا کوئی نوکر، اسے معلوم ہے میں نوکر ہوں۔ غلام کبھی اپنے آقا کے اوپر چلا نہیں سکتا، اگر ایک غلام اپنے آقا پہ نہیں چلا سکتا تو ایک بیٹا، ایک بیٹی بھی اپنے ماں باپ پہ چلا نہیں سکتی۔ خداوند عالم کا فیصلہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، جہاں پہ خدا نے فیصلے کی بات کی وہاں بات کی گئی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، نیکی۔ اب آج کے دور میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں معاشرے کے اندر وہ یہ ہیں کہ ہم اکثر اوقات اپنے والدین کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر اوقات اپنے والدین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر اوقات اپنے والدین کی بے احترامی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا. یہ ممکن ہے کہ تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار گزرے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے. ممکن ہے تمہیں ان کی کوئی بات صحیح نہ لگے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ممکن ہے وہ تمہاری کوئی بات نہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ممکن ہے، بالکل اسی طرح ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ماں باپ کسی بات کو صحیح طور پہ سمجھ نہ پا رہے ہوں، اس کے باوجود کسی مومن کو، کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کرے. اس آیت کے اندر محسن قراتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وبل والدین احسان، وبل والدین المؤمنین احسانہ نہیں ہے کہ مومن جو والدین میں جو مومن ہوں اس پہ احسان کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، نہیں. وبل والدین احسانہ کلی طور پر ہے. رسول اللہ کی وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر آ گیا ہوں، میرے ماں باپ مشرک ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کروں، انہیں چھوڑ دوں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، تیرے ماں باپ مشرک ہیں مگر تیرے ماں باپ ہیں، لہٰذا ان کا حق تیری گردن پر ہے، تو انہیں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کی دیکھ بھال سے کوتاہی نہیں کر سکتا. وہ مشرک ہیں، تو مسلمان ہے. وہ مشرک ہیں، تو مومن ہے، تو اپنے حقوق کو جانتا ہے. لہذا اگر والدین مشرک بھی ہوں تو اسلام مخصوصاً اہل بیت علیہ السلام کا مذہب میں بیان کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ چھوڑ نہیں سکتے. وبل والدین ہے، اگر خدا کی رحمت چاہتے ہو تو کیا کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خدا کی رحمت احسان کرنے والوں کے نزدیک ہے. اور اس احسان کرنے میں خصوصیت کے ساتھ والدین کا تذکرہ خدا نے کیا ہے کہ والدین کے اوپر احسان کرو. کیا مطلب؟ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، نیکی کے ساتھ پیش آؤ. والدین تم سے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو رد نہ کرو. میں عرض کر چکا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی، یقیناً آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید آپ کے والدین بات کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح بات، جس طرح آگے بڑھنا چاہیے اس طریقے سے آگے بڑھنے میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہے، لیکن اسی بات کو احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ سمجھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. عمومی طور پر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کے قریب ہے. یہ وہ احسان ہے جس کو خدا مختلف صورتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کسی یتیم کی پرورش احسان کہلاتی ہے. کسی نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں دوبارہ کہ اگر آپ اچھے طالب علم ہیں، کسی چیز میں اچھے ہیں، کسی پڑھائی میں اچھے ہیں، کسی مضمون میں اچھے ہیں، آپ کے ایک محلے میں رہنے والا، آپ کے خاندان میں رہنے والا کوئی نوجوان اس سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہے، کیا کریں؟ اس کی مدد کر دیجئے، یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے. آپ کے پڑوسی کے ساتھ کوئی مشکل ہے، اس کی اس مشکل کو حل کر دیجئے. آپ مثال کے طور پہ، چھوٹی چھوٹی مثالیں پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ انہیں گھر کا سودا لینے جا رہے ہیں، برابر میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لیا جائے کہ بازار جا رہا ہوں، سودا لینے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ وہ آپ کے ذریعے سے ہی کام اس کا ہو سکتا ہے. اس کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اس طرح کی ہزار چیزیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں جن سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے. بس دوسرا اصول خداوند عالم نے جو بیان کیا کہ اگر چاہتے ہو خدا کی خاص رحمت کو حاصل کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے بن جاؤ، نیکی کے ساتھ پیش آنے والے بن جاؤ، ہر کسی کے ساتھ نیکی کرو، جو ہمارے اہل بیت علیہم السلام کا دستور رہا ہے. اہل بیت علیہم السلام ہر کسی کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے، حتیٰ جو برائی کیا کرتا تھا اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے تھے. آپ نے وہ واقعہ سنے ہوں گے کہ جب شام سے ایک شخص آیا مدینے میں، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، امام حسن مشتبہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ شام والوں نے جو دین سیکھا تھا وہ معاویہ سے سیکھا تھا. اب معاویہ کا سکھایا وہ دین کیسا ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. امام علی علیہ السلام کی دشمنی پر مبنی وہ دین تھا، امام علیہ السلام کی دشمنی تھی اس دین کے اندر. شام سے شخص آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پوچھا یہ کون ہے جو لوگوں کے درمیان ہے اور اس کے ارد گرد لوگ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ حسن ابن علی ہے. جیسے ہی اس نے نام سنا حسن ابن علی، علی ابن ابی طالب کے بیٹے، اسی وقت اس نے برائی بھلائی کہنا شروع کر دی. اسی وقت اس نے جو ہے وہ امام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، نازیبا الفاظ امام کی شان میں اس نے بیان کرنا شروع کی. یہ شخص امام کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ برائی کر رہا ہے. امام اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں. امام نے جب اس کی باتیں تمام ہو گئیں، تمام ہونے کے بعد امام کھڑے ہوئے، امام نے کہا کہ مجھے تو مسافر لگتا ہے. امام اس نے کہا ہاں مسافر ہوں. امام نے پلٹ کر ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھے برا والا کہا, تو نے مجھے گندے الفاظ سے میرا نام لیا, تو نے مجھ کو یہ کہا یہ کہا, کچھ نہیں کہا. امام نے کہا مجھے تو مسافر لگتا ہے. اس نے کہا جی مسافر ہوں. امام نے کہا اگر تو مسافر ہے تو ممکن ہے تو نے کھانا پینا نہ کھایا ہو, میرا گھر حاضر ہے, چل میرے گھر اور وہاں چل کر اس گھر میں کھانے کا انتظام ہے. یہ شخص امام کے ساتھ گیا, تعجب سے دیکھتا رہا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ میں نے تو آگے اس کو برا بھلا کہا ہے, میں نے تو اس کو اس کے باپ کو برا کہا, یہ اس طریقے سے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے. امام گھر لے گئے, گھر لے آنے کے بعد اس کو کھانا کھلایا, اس کے بعد امام نے اس کو کچھ رقم عطا کی کہ چونکہ تم مسافر ہے, سفر کے دوران انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, لہٰذا یہ کچھ پیسے بھی رکھ لے جو تیرے کام آئیں گے. جب امام کے اس عمل کو اس شخص نے دیکھا تو یہاں پہ پلٹ گیا, کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کیسی شخصیت ہیں, میں نے جو سنا تھا آپ کے اور آپ کے والد کے بارے میں وہ کچھ اور تھا, مگر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ بے شک خدا وند عالم جانتا ہے کہ کس جگہ اپنی رسالت کو اس نے اتارنا ہے. خدا بے شک جانتا ہے کہ کن کو اپنا جانشین بنانا ہے, کن کو اپنا نمائندہ بنانا ہے. اس نے پھر ایک شخص جملہ کہا کہ آج سے پہلے آپ اور آپ کے بابا علی سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت کوئی نہیں تھا, میں زندگی میں اگر کسی سے نفرت کیا کرتا تھا تو وہ آپ کے بابا تھے اور آپ تھے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا, لیکن آج کے بعد آپ اور آپ کے بابا علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوگا مجھے. کس چیز نے؟ ایک گمراہ شخص کی ہدایت کی, احسان نے. ایک گمراہ شخص کی ہدایت کر کے اس کو نجات عطا کی, اس کی زندگی کو پلٹ دیا, اس کی ہدایت کا سبب بن گئی. کون سی چیز؟ ایک نیکی. امام حسن علیہ السلام کی کردار سے یہ چیز سامنے آتی ہے. بس اگر میں اور آپ چاہتے ہیں خدا وند عالم کی خصوصی رحمت میں اپنے آپ کو لے کر آئیں, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک خدا وند عالم کی رحمت احسان کرنے والوں کے نزدیک ہے. اگر امام حسن اپنے دشمن کے ساتھ احسان, نیکی, اچھائی کر سکتے ہیں تو عزیز بچوں, عزیز دوستوں, بزرگ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں, ان کی خدمت میں ہم کیا عرض کریں, بچوں کے لیے اور دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام دشمن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو میں کم سے کم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اسکول میں اپنے اساتذہ کے ساتھ, اپنے کلاس میٹس کے ساتھ تو احسان اور نیکی کر سکتا ہوں. میں نے جہاں والدین کے بارے میں بات کی, چونکہ خدا وند عالم نے استاد کو بھی وہی درجہ دیا ہے جو والدین کو دیا ہے, جہاں آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا, وہیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ کا بھی احترام نہیں ہو رہا. نہ فقط احترام نہیں ہو رہا بلکہ اسکولوں میں اساتذہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے بارے میں دیواروں پر, دروازوں پر, مختلف جگہوں پر جوکس لکھے جاتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت بری چیز ہے, کیونکہ خدا وند عالم نے استاد کو ماں باپ کے برابر کا درجہ دیا ہے. اگر خدا نے کہا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, اور استاد کو والدین کی جگہ پر رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا والدین کے ساتھ استاد کے ساتھ بھی احسان کرو, نیکی کرو. اور استاد کی اہمیت کتنی ہے اس کو امام علی کے جملے سے بیان کر دوں, اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا, ہم اور آپ امام علی کے نام پہ نعرہ لگاتے ہیں, امام علی کو اپنا امام مانتے ہیں. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آگے چل رہا ہوتا ہے. ماموم کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی, یہاں پہ مولانا ابو ذر صاحب آگے کھڑے ہوئے تھے, آپ ان کے پیچھے تھے, جو وہ کر رہے تھے وہ آپ کر رہے تھے, اسی کو جماعت کہا جاتا ہے, اسی کو نماز کہا جاتا ہے. امام کا مطلب آگے چلنے والا, ماموم پیچھے. ہم امام علی کو امام کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. پیچھے چلنے والا وہی کام کرتا ہے جو آگے چلنے والا کرتا ہے. پیچھے چلنے والا اسی وقت کہا جائے گا جب آگے چلنے والے کے ساتھ ساتھ چلا جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آگے چلنے والا ایسٹ کی طرف جا رہا ہو, پیچھے چلنے والا ویسٹ کی طرف چلا جائے, پھر بھی کہے کہ میں پیچھے چل رہا ہوں. نہیں ہو سکتا نا, مشرق مغرب کا فاصلہ الگ الگ ہے. امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں استاد کے بارے میں؟ من علمنی حرفاً, جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا. سیرانی عبدا, اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. عبدا, اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا. من علمانی حرف, توجہ رکھیے گا, حرف کس کو کہتے ہیں؟ حروف کس کو کہتے ہیں؟ جو الفابیٹس آپ پڑھتے ہیں, حروف تہجد جو پڑھتے ہیں, الف بے پے تے اے بی سی ڈی, یہ حرف ہے. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا, جس نے مجھے ایک چیز سکھائی, ایک حرف سکھایا, اس ایک حرف کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ میرا ماسٹر بن گیا, میرا آقا بن گیا. میں کون بن گیا؟ اس کا غلام بن گیا. اب غلام کیا کرتا ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, غلام اپنے آقا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ امام علی کہتے ہیں جس نے ایک حرف سکھایا ہو، اب اگر جس نے آپ کو پوری کتاب سکھا دی ہو، جس نے پورا سبجیکٹ پڑھا دیا ہو، جو آپ کے اخلاق کو صحیح کرتا ہو، جو علماء یہاں پر آتے ہیں، جو عالم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو آپ کی نماز کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا حق کتنا زیادہ ہوگا۔ امام کہتے ہیں ایک حرف سکھانے والا میرا ماسٹر بن گیا، میں اس کا غلام بن گیا، وہ میرا آقا ہو گیا۔ تو جس نے سب کچھ پڑھایا ہو پھر اس کا حق کتنا ہوگا؟ اور یہیں سے رسول اللہ کا حق سامنے آتا ہے کہ جس نے انسانیت کو تمام چیزیں سکھائی ہوں، اہل بیت کا حق یہیں سے سامنے آتا ہے۔ امام علی کہتے ہیں جس نے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا بن گیا، تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا ہے۔ رسول اللہ اور آئمہ علیہ السلام ہمارے استاد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کا کتنا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہم سے چاہا کہ ان کی سیرت پر عمل کریں تاکہ ہدایت کے راستے پر باقی رہ سکے۔ بس دو چیزیں آج ہم نے بیان کی، انشاءاللہ باقی دو تین چیزوں کو اگلی مرتبہ بیان کریں گے۔ رحمت الہی وہ شے ہے کہ جس کو ہر نبی خدا سے مانگتا رہا، ہر امام نے خدا سے مانگا۔ امام علی نے دعائے کمیل میں دو جگہ رحمت الہی کا تذکرہ کیا، دعا کی ابتدا ہی رحمت سے ہوئی، اللہم انی اسألک رحمتک اللتی وسعت کل شے، خدایا تیری وسیع رحمت سے سوال کر رہا ہوں جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اس رحمت کو خدا وند عالم عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا اصول ہم نے سیکھا، الرحمون یرحمون، رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ ارحموا علی من فی الارض، تم رحم کرو زمین پر جو کچھ ہے اس کے اوپر، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس کی وضاحت ہو چکی۔ دوسرا اصول ہم نے سیکھا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خدا کی رحمت احسان کرنے والوں کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمت میں آئیں تو اس کے لیے ہمیں احسان اور نیکی کرنے کو اپنی زندگی کا لازمی اصول بنانا ہوگا۔ ایک احسان عمومی ہے جو سب کے ساتھ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، علاقے والوں کے ساتھ۔ ایک احسان ہے جس کو خصوصیت سے خدا نے بیان کیا، جہاں اپنی توحید اور عبادت کی بات کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا تاکہ تم خداوند عالم کے راستے پر باقی رہ سکو۔ خداوند عالم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے، ہمیں خصوصی رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اس رحمت کے حصول میں ہماری کوششوں کو خدا کامیاب قرار دے، اور خداوند عالم اپنی رحمت خاص سے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔